الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان إلا أن يكون فيه ثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المسلمين، وفي رواية أن يحب المسلم ولا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة.
Thank you.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی خشت اولین ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اولین زینہ ہے۔ حب نبی اور بغض نبی، یہ وہی دو چیزیں ہیں جو ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی ہیں۔ ایمان جتنا کامل ہوگا، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ ہوگی، اور کفر جتنا سخت و شدید ہوگا، بغض نبی اتنا زیادہ ہوگا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک نو مسلموں کے دل میں حب نبی پوری طرح نہ آ جاتا، وہ خود کہتے کہ ہم پوری طرح اسلام میں داخل نہ تھے، بعد میں اپنے حالات بیان کرتے ہیں۔ اور وہ خود بیان کرتے ہیں، جب ہمارے دلوں میں حب نبی پوری طرح آیا، اس وقت وہ اسلام کے پروانے بن گئے۔ بعض نو مسلم بظاہر ایمان میں اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مگر بغض نبی دلوں میں تھا، ڈر کی وجہ سے اسلام لے آ چکے تھے، ایسی بھی بات تھے۔ معلوم ہو گیا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، نماز ادا کرنے سے ایک شخص پوری طرح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح موجزن نہ ہو جائے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، ڈر کی وجہ سے چند دنوں کے بعد فوراً جنگ حنین درپیش ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس جنگ میں شریک ہوا، مگر ارادہ یہی تھا کہ کسی طرح موقع ملے اور اس نبی کو قتل کر دوں، رفاقت میں اور ساتھی بن کر قتل کا بہترین موقع مل سکتا ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ جنگ حنین میں جب مسلمان ابتدا میں جنگ جب شدید ہو گئی اور فتح قریب ہو گئی، تو دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جس سے مسلمانوں کی فوجیں تتر بتر ہوئیں، اور جو نہ بھاگنا چاہتا تھا اس کا گھوڑا بھی بھاگ گیا، اونٹ بھاگ گئے، گھوڑے بھاگ گئے، اور چند لمحوں کے لیے ایک آزمائش کے طور پر مسلمان متفرق ہو گئے اور جدا ہو گئے، کوئی بھاگ گیا، کوئی کدھر ہوا، کوئی کدھر ہوا، تیروں کی بارش ہے دائیں بائیں طرف سے آ رہی ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا رہ گئے، صرف چند صحابہ تھے ایک دو۔ میں نے دور سے دیکھا کہ نبی تنہا ہے، صحابہ ادھر ادھر بھاگ گئے اور دور چلے گئے، تیروں کی وجہ سے سنبھلنے کا موقع نہ ملا، یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ کیا ہوا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا دل میں کہ یہ بہترین موقع ہے نبی پر حملہ کرنے کا، آگے بڑھا، نبی کا رخ کفار کی طرف ہے، वो अपना घोड़ा अपना खच्चर आगे बढ़ाना चाहते हैं दुश्मनों की तरफ, लेकिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खच्चर के लगाम थामे हुए रोकते हैं, बजाय इसके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से हटना चाहें दूर हो जाए ऐसे मौके पर, मगर सदाकत पूरी तरह जलवगर हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह जल्ल जलालू की हिफाजत पर पूरा एतमाद था और अपने खच्चर को कुफार की फौजों की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। और बजाय इसके कि अपने आप को कुछ मख्फी रख के ऐसे मौका पर, असल दुश्मन तो कुफार का सैयद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो खुद बावाज़ बुलंद कहते हैं अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ झूठा नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं परेशान हो गया। सहाबा को सबसे ज्यादा फिक्र तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि किसी तरह उनको तकलीफ न पहुंच जाए। अब हम वो आगे जा रहे हैं, मैं खच्चर को रोक रहा हूँ, बल्कि मजीद हुजूर अपना तारुफ करा रहे हैं और बतला रहे हैं अना नबीउल्ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ झूठा नहीं हूँ, मैं अल्लाह जल्ल जलालू का प्यारा नबी हूँ। नबी के माने ये हैं कि मेरे साथ खुदा की हिफाजत और खुदा की मदद है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जिसका खुदा हो गया कोई तमाम कुफार भी तमाम दुश्मन जमा हो जाए जरर नहीं दे सकते। वो काफिर कहता है कि मैं आगे बढ़ा, जो ही वो कहते कि मैं आगे बढ़ा हुजूर और मेरे सामने तलवार मैंने नियाम से निकाली, इतना करीब हो गया। वो काफिर कह रहा है जो बज़ाहिर मुसलमान हो गया है, वो कहता है सबसे बड़ा बुग़्ज़ मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, सबसे बड़ा अजीम दुश्मन मेरा यही था कि इसने हमारे खानदान को तबाह कर दिया है और इसने गोया कि उसके ख्याल में हमें जलील कर दिया। कहते हैं कि मैंने तलवार नियाम से निकाली और चंद गज का फासला बाकी है, मैं हमला और होना चाहता हूँ कि हुजूर और मेरे दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई। तबरानी की रिवायत में है फकअन्नल जिदार काम बैनी व बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबरानी की रिवायत यह है, लेकिन मुस्नद मंसूर में है फकद काम जिदार मिन النار بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, मेरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग की दीवार खड़ी हो गई। मैं उफ उफ करते हुए वो कहता है कि पीछे हटा, दीवार खत्म हो गई। चंद लम्हों के बाद फिर वो गुस्सा तो दिल में था, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर तलवार उठाई, इतना करीब आ गया कि देखा कि कुछ खास बड़े बड़े इंसान सब्ज़ लिबास पहने हुए मेरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान खड़े हो गए। उस वक्त फिर कुछ हालत उसकी बदल गई होगी, हुजूर ने पीछे मेरी तरफ देखा और फरमाया क्या है क्या हो गया आपको। मैंने अर्ज़ किया हज़रत अरार जालन तवील अलकामते, हजरत मैं कुछ इंसानों को कुछ हस्तियों को देख रहा हूँ जिनकी कामत और कद कामत निहायत तवील है। फरमाया कुन करीबम मिन्नी फइन्नहुम ला यराहुम इल्ला काफिर, इनको तो काफिर ही देख सकता है, मालूम होता आपके दिल में अभी तक कुफर है, करीब हो जा। मैं करीब हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे माथे पर सर हाथ मुबारक रखा और चेहरे पर फेर लिया, फेरते फेरते गले तक हाथ मुबारक पहुंचा, سینے تک پہنچا اور دل تک پہنچ گیا. فواللہ ما رفع یده عن قلبی الا وقد صار احب الناس الی. واللہ حضور نے ابھی ہاتھ میرے دل سے نہیں اٹھایا کہ اندر ٹنڈک محسوس ہو گئی اور وہ جو سب سے بڑھ کر میرا دشمن تھا مبغوث تھا دل میں ہاتھ ابھی نہیں اٹھایا کہ زمین اور کل کائنات سے حضور کی محبت سب سے زیادہ دل میں آئی. سب سے بڑھ کر عظیم محبوب میرے سید کونین ہو گئے, ہاتھ ابھی نہیں اٹھایا الا وقد سارا حب الناس الیا. سب سے بڑھ کر حضور میرے محبوب بن گئے, ہاتھ اٹھایا اور فرمایا تقدم وقاتل, آگے بڑھ اور جنگ کر. فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ وار دوڑ لڑا. وہ جو قدیم قدیم صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے وقتی طور پر, آج وہ دو مسلم جس کے سینہ میں محبت نئی محبت مچلنے لگی, نئی محبت کے جوش آنے لگے, وہ حضور پر دیوانہ وار لڑ رہا ہے حضور کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے بڑھ بڑھ کر دشمن پر حملے کر رہا ہے. محبت پہلے محبت نہیں تھی, جب محبت سینے میں آ گئی محبت نہ تھی تو کفار کے ساتھ کیا لڑتا, خود حضور پر حملہ آور تھا اور حملے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن جب محبت کی آگ وہ روحانی آگ دل میں آ گئی تو اسی لمحے آگے بڑھ رہا ہے اور حضور اور کفار کے سامنے دیوار بنا ہوا ہے, حضور کی حفاظت کر رہا ہے اور اپنی جان دے رہا ہے. محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کی عظیم کامیابی ہے. اس محبت کا جتنا حصہ زیادہ ملے عظیم سعادت. اسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے کے مطابق اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جتنا انسان خدا کے قریب ہوتا جائے گا, جتنا اس کا ایمان کامل ہوتا جائے گا, جتنا وہ خدا کے قریب ہوتا جائے گا اتنی ہی اس کے سینے میں اللہ اور رسول کی محبت زیادہ آتی جائے گی. یہاں تک کہ جب محبت انتہا کو پہنچ جائے, محبت انتہا کو پہنچ جائے اور وہ صحابہ کے قلوب میں تھی اور وہ بزرگ اور اولیاء اللہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہاں اللہ اور رسول کے سوا کسی شے کی محبت دل میں نہیں ہوتی. نہ وہاں بیوی کی محبت ہوتی ہے, نہ وہاں بیٹی کی محبت ہوتی ہے, نہ وہاں والدین کی محبت ہوتی ہے, نہ وہاں اقربا کی محبت ہوتی ہے, نہ وہاں جائیدادوں کی محبت ہوتی ہے, نہ وہاں وطن کی محبت ہوتی ہے, نہ وہاں کسی اور چیز کی محبت ہوتی ہے. اگر محبت ہوتی ہے تو صرف سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور ان کی ہوتی ہے جن کی محبت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ والدین سے محبت کرے تو اس لیے کہ حضور نے فرمایا, بیٹے سے محبت کرے تو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقارب اور رشتہ داروں سے محبت کرے تو اس لیے کہ حضور کے حکم کی تعمیر ہو رہی ہے. تمام چیزوں سے کی محبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سمٹ کر آتی ہے. یہ ہے بغض للہ, یہ ہے حب للہ ولرسولہ. بیٹوں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہے, اولاد اور رشتہ داروں کی محبت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہے. والدین سے بھی مسلمان کو محبت رکھنے کا حکم ہے, مگر اس لیے کہ حضور نے فرمایا اولاد کی محبت رکھنا دل میں جائز ہے, مگر اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے. اور رشتہ داروں کی محبت بھی شرعی امر ہے, مگر اس لیے نہیں کہ وہ رشتہ دار ہے خود بخود, بلکہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نتیجہ یہ ہوگا, پیمانہ یہ ہوگا کہ جب وہ رشتہ دار اور اقربا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مقابلے میں آتے ہیں تو ان سب کو ٹھکرا دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. یہی شانتی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی, وہ اپنے آبا سے بھی لڑے, اپنی اولاد سے بھی لڑے, اپنے اقارب سے بھی لڑے, اپنے رشتہ داروں کو بھی قتل کیا, صرف اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے. عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما, صدیق کا صاحب زادہ بڑا عبد الرحمن, جب مسلمان ہو گیا جنگ بدر میں, وہ کافر تھا عبد الرحمن, حضرت صدیق کا بیٹا, مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا جنگ بدر میں, بعد میں مسلمان ہو گیا. اسلام لانے کے بعد کہتا ہے, ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بطور محبت کہتا ہے کہ ابا جان, جنگ بدر میں آپ کئی موقع پر میرے نرغے میں آئے, مگر آپ کے باپ ہونے کی عزت کرتے ہوئے میں منہ موڑ لیتا. صدیق نے فرمایا, بیٹا واللہ اگر آپ میرے قابو میں آتے تو میں سب سے پہلے آپ کی گردن اڑا تھا, اس لیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ, جنہیں امین و هذه الامه کا لقب ملا تھا, محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے سے انہیں امین و هذه الامت کا لقب ملا تھا. کتنے خوش نصیب تھے جب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے, اللہ جل جلالہ آواز دے, حب نبی کا نتیجہ ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ کہاں ہے, وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. اولاد نہ رہی, جائیداد نہ رہی, وطن نہ رہا, تکلیفیں برداشت کی, دولت نہ رہی اور تکلیفیں اٹھائیں, بھوک رہی, سب کچھ رہی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو مل گئی, اور وہی ہے جس میں دنیا بھی آ گئی, آخرت کی سعادتیں بھی آ گئی. روایات میں ہے کہ جنگ بدر میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ کافر تھا, مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا. جب 70 کفار گرفتار ہو گئے, ان میں ابو عبیدہ کا باپ بھی تھا, وہ خود ابو عبیدہ نے گرفتار کر دیا تھا. یہ قیدی ہیں, ان کو مدینہ کی طرف لایا جا رہا ہے, جنگ ختم ہو گئی ہے, مدینہ کی طرف لایا جا رہا ہے. ابو عبیدہ اپنے باپ گرفتار کو ساتھ لا رہے ہیں. ابو عبیدہ کے بارے میں آتا ہے, وکان مشہورا بحب الوالدین قبل الاسلام وکان یضرب به المثل. ابو عبیدہ جو ہے یہ والدین کی فرمان برداری میں ضرب المثل تھے, مشہور تھا والدین کی محبت میں اور فرمان برداری میں. لوگ کہتے تھے کہ والدین کی فرمان برداری ایسی کرنی چاہیے جس طرح ابو عبیدہ ہیں. وہ بڑے تھے, والدین مارتے بھی تھے تو سر جھکا لیتے, کوئی حرف زبان پر والدین کے سامنے نہیں لاتے تھے. لیکن آج ایک اور پیمانہ ہے, ایک طرف حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف جو ہے بغض نبی ہے. راستے میں مدینہ منورہ کی طرف آتی ہوئی قیدی ہیں لوگ, 70. ابو عبیدہ کے پاس اپنا باپ ہے, ابو عبیدہ کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ناشائستہ الفاظ کہے, کیونکہ بہرحال وہ غمگین تھا, گرفتار ہو گیا تھا, تکلیفیں پہنچی تھی, خیال تھا کہ یہ بیٹا ہے, کیا ہوا کچھ ایک آدھ گالی دے دوں. ابو عبیدہ نے فوراً ٹوکا, ابا جان خبردار, یہ الفاظ آپ نے زبان پر لائے, اگر پھر لائے تو خیر نہیں. تھوڑی دیر تو باپ خاموش ہوا, پھر کہا, بیٹا ہے, جاتے جاتے غصہ تو تھا ہی ان کفار لوگوں کو, اس نے پھر کچھ ناشائستہ الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو عبیدہ نے پھر اپنے باپ کو ٹھوکا اور فرمایا, ابا جان خبردار, یہ آخری وار ننگ دے رہا ہوں, پھر آپ کی زبان پر میرے حبیب اکبر کا نام برائی سے نہ آئے. باپ خاموش رہا. تھوڑی دیر کے بعد, گھنٹہ آدھ کے بعد, پھر باپ نے کوئی ایسا لفظ کہہ دیا حضور کی شان کے خلاف.
ابو عبیدہ نے فوراً تلوار نکالی اور اپنے باپ کی گردن اڑا دی. فوج میں اور ساتھی میں کوہرام برپا ہو گیا. ہر طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ کو آپ نے یہ کیا کیا, قیدی کو حضور کی اجازت کے بغیر قتل کر دیا. ایک اور غلطی کی, آپ نے اپنے والد کو قتل کر دیا, آپ نے یہ کیوں کر دیا. سب ساتھی جمع ہوئے. ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو کوئی زخمی نہیں کیا, صرف ہاتھ یا انگلی نہیں کاٹی, اس کی گردن اڑائی ہے. گردن ایک طرف ہے اور باپ دوسری طرف ہے, مگر ابو عبیدہ کو کوئی پریشانی نہیں اور افسوس نہیں ہے. حضور نے بلایا ابو عبیدہ یہ آپ نے کیا کیا؟ عرض کیا حضرت, اس نے آپ کی شان میں برے الفاظ کہے, میری غیرت محبت گوارا نہ کر سکی, میں نے گردن اڑا دی. اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے, نبی ابو عبیدہ کو قید ٹھیک کر دیا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نصیب ہو, وہ نہ دنیا کو دیکھتا ہے, نہ وہ جائیداد کو دیکھتا ہے, نہ وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے, نہ اور چیزوں کو دیکھتا ہے. اس حب نبی کی تو کمی ہے کہ لوگ دکان کے 10 پیسوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ایک طرف نبی فرما رہا ہے, فرما رہے ہیں لوگوں جھوٹ مت بولو, خیانت مت کرو. ایک طرف 2-4 روپے ہیں, مگر وہ روپے کی خاطر جھوٹ بول لیتا ہے. جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ اس محبت کے پیمانے میں خامی ہے اور کمی ہے. گناہ اس لیے کر رہا ہے, گناہ پر اس لیے ڈٹا رہتا ہے کہ اس محبت میں کمی ہے. اس محبت میں جتنی بھی زیادتی ہوگی دوستو, یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے. صحابہ اس پیمانے میں سب سے آگے آگے تھے, تمام امت ان کے متبع ہے. ان کو اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے عظیم حصہ حاصل ہوا تھا. صحابہ کے وہ قصے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں, اس سے تو بڑے آسان ہیں, بیان کر لیتے ہیں, لیکن ان میں غور کرے کہ ان کو اللہ جل جلالہ نے محبت اللہ اور رسول میں سے کتنا بڑا حصہ نصیب فرمایا تھا. وہ غریب رہے, تنگ دست رہے اور تکلیفیں اٹھائی, مگر اللہ ان سے راضی ہوا اور نبی راضی ہوا, اس پر وہ مگن تھے اور یہ ان کے لیے جنت تھی. یہ تمام تکلیفیں ان کے لیے خوشیاں تھی. طبرانی کی روایت ہے, سیرت حلبی میں مذکور ہے, ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے اغنیاء میں شمار ہوتے تھے, دولت مند تھے, مگر اللہ اور رسول پر ساری دولت لٹا دی اور تنگ دست اور غریبانہ حالت میں اپنے محبوب اکبر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شادان خوشحال گریان بیٹھے ہیں. روایت میں ہے کہ ایک کمبل پہنے ہوئے تھے, وہی کمبل شلوار بھی ہے, وہی کمبل قمیض بھی ہے, وہی سب کچھ ہے, اور وہ بھی چھوٹا کمبل تھا جو زیادہ بڑی کھڑلی تک گھٹنے سے کچھ نیچے تھا, اور وہ بھی ایک دو جگہ پھٹا ہوا تھا. اتنے پیوند بھی نہیں مل رہے تھے کہ پیوند لگا دیں, اس لیے وہ خیال سے بیٹھے ہوئے تھے ان جگہوں, پھٹی ہوئی جگہوں پر نگاہ تھی کہ کہیں کھل نہ جاؤں, جگہ نظر نہ آئے اندر. اس حالت میں تھے, مگر نہ شکوہ نہ شکایت ہے, دولت لٹھا دی, حالت یہ ہو گئی, مگر دل کی دنیا کو دیکھیے اور اللہ اور رسول کیا اس کے قرب اور مقام اور مراتب کو دیکھیے. روایت میں آیا, طبرانی کی روایت ہے کہ فجاء جبریل من اللہ تعالی وقال یا رسول اللہ ان اللہ یقول السلام علی ابی بکر وقل له هل انت راضی بهذه الحالہ. اللہ جل جلالہ کی طرف سے جبریل آیا اور جبریل تشریف لے آیا اور فرمایا اے نبی اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلام صدیق کو پہنچا دیجئے کہ اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتلا دیجئے کیا آپ اس ناگفتگو اور تنگ دستی کی حالت میں خوشحال ہیں ہم سے یا نہیں, کیا شکوا شکایت تو نہیں ہے آپ کے دل میں, شکوا شکایت تو نہیں ہے آپ کے دل میں. صدیق اکبر کو اللہ جل جلالہ کا سلام پہنچایا گیا, اے صدیق اللہ پر سلام کہتے ہیں السلام علیک یا ابا بکر. کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے براہ راست نام لے کر کہا جا رہا ہے صدیق السلام علیک السلام علیک. اے صدیق آپ پر اللہ کا سلام ہو, آپ کی اس حالت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کمبل پٹا ہوا ہے, دولت کچھ بھی نہیں ہے. قبرانی کی روایت میں آخر میں کہ اللہ نے فرمایا انا راضی منک هل انت راضی منی, اللہ فرماتے ہیں نبی صدیق کو کہہ دے میں آپ سے راضی ہوں, آپ سے راضی ہیں یا نہیں, آپ کسی حالت پر راضی ہیں یا نہیں. صدیق اکبر کو کہا گیا اے صدیق یہ جبریل کھڑے ہیں آپ کو نظر تو نہیں آ رہے, اللہ کا سلام آیا ہے آپ پر, اللہ کا سلام ہے آپ کو, اللہ جل جلالہ سلام فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی لے آیا ہے. یہ پیغام سن کے صدیق آٹھ آٹھ آنسو رونے لگے, بلکتے بلکتے روئے اور کہتے اللہ سمانی, اے نبی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ اے نبی صدیق کو میرا سلام پہنچا دے, اللہ سمانی, اے نبی اللہ نے میرا نام لے کے سلام لے جائے. حضور فرماتے ہیں اے صدیق عام سلام مسلمان کا آیا اور میں تجھے پہنچاؤں, یہ ایسا نہیں بلکہ اللہ نے آپ کا نام لے کے فرمایا میرا سلام صدیق کو پہنچا دے. صدیق پھر رو 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 کر آٹھ آٹھ آنسو رونے لگتے ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں, رو رہے ہیں کہ یہاں زیادہ خوشی کی وجہ سے. تھوڑی دیر کے بعد روتے روتے پھر کہتے ہیں اللہ سمانی, اے نبی اللہ اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے. حضور نے فرمایا صدیق خصوصی طور پر آپ کا نام لے کے سلام بھیجا اور یہ پیغام بھیجا ہے. صدیق نے روتے 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 ہوئے کہا وعلی اللہ اللہ السلام وعلی جبریل وعلیک السلام یا نبی اللہ انا راضی من اللہ فی ہذہ الحالۃ, اللہ کو کہہ دے کہ میں اسی حالت میں راضی ہوں, جب اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں اسی حالت میں راضی ہوں, میں اسی حالت میں راضی ہوں. اللہ جل جلالہ کی محبت جب انہیں بھی حاصل ہو گئی تو سب دنیا اسی میں ہے, سب چیزیں اسی میں ہے, اسی محبت کا پیمانہ تھا. آج وہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور میں قیامت تک ہوں گے, وہ رفاقت دنیا میں بھی رفیق اور آخرت میں بھی رفیق, کتنے خوش نصیب تھے, فقیر تھے, غریب تھے, کپڑے نہیں تھے, وطن چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا, اپنا علاقہ چھوڑ دیا, سب دنیا دشمن ہو گئی, لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت گفت معشوق کے باعشق کے فتا غربت دی دئی بشرا. ایک معشوق نے عاشق سے کہا گفت معشوق کے باعشق کے فتا تو بغربت دی دئی بشرا. مولانا رومی فرماتے ہیں ایک معشوق عاشق نے کہا کہ آپ تو بہت جان دیدہ ہیں, بڑے بڑے شہروں کو, بڑی بڑی جگہوں کو آپ دیکھ چکے ہیں. گفت معشوق کے باعشق کے پتا تو بغور بدی دئی بس شارا پس خدامی شار جہاں خوش ترست گفت آشارے کے دروئے دن برست بس آپ بتائیے کون سا شہر آپ کو پسند آیا؟ عاشق جواب دے رہا ہے مجھے وہی شہر پسند ہے جس میں میرا معشوق ہو، میرا محبوب مجھے ملے۔ باتو جنت دو زخستے دل ربا، باتو جنت دو زخستے دل فضا، یہ سب لا الہ الا اللہ کی کرامات تھی، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ دوستو آج وہ دنیا نہیں ہے، آج صدیق کی غربت نہیں ہے رضی اللہ عنہ، آج وہ زمانہ نہیں ہے، دنیا تھی چلی گئی، لیکن ذرا اندازہ تو لگاؤ ان تکلیفوں میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کمایا، کیا کچھ نہیں کمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کنا جالسین فی المسجد فی المدینہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب المسجد ید صدیق بیدہ وید عمر بیدہ وقال ہاکذا نبعث یوم القیامت من القبور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں حضور کی انتظار، جیسے آج آپ جمع ہوئے ہیں، آج دوستو آپ کو مل رہا ہے، یہاں جمع دولت بانٹی جا رہی ہے اور دنیا بانٹی جا رہی ہے، یہاں ہم اور آپ، صرف اس حب نبی نے ہم اور آپ کو جمع کیا ہے، ہم اس حب نبی حاصل کرنے کے لیے، یہ دین ہے، یہ ذکر ہے، وہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرب حاصل ہو سکے، اپنے شیخ مخدوم کی برکت سے یہاں ہم کچھ محبت کی پڑھائی کر رہے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہم اور آپ کو بھی اس محبت میں سے کافی بڑا حصہ نصیب فرمائے، اپنے شہر برکت کی دعا کرے۔ ہم اور آپ یہاں اس لیے جمع ہو، نہ تو یہاں دولت ہے نہ اور کوئی چیز جمع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ایسے بزرگ اولیاء اللہ جن کو اللہ، جن کے سینوں میں، جن کے سینے اللہ کی محبت سے مخمور ہے، جن کے سینوں اور دلوں میں اس محبت کا بدر مذکور ہے۔ حدیث عرض کر رہا تھا کتنے خوش نصیب تھے صدیق، فرماتے ہیں راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، کتنے مبارک وہ لوگ کہ جب چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ سکتے تھے۔ آج ہم اس رویت سے، حضور کی دیدار سے محروم ہیں، لیکن دعا کرے اللہ ان کی محبت سے محروم نہ فرمائے، انشاءاللہ ان کی رویت نصیب ہوگی، بلکہ ان کی رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں، بذر حدیثوں کی روشنی میں کہتا ہوں، حضور نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ حقیقی محبت میرے ساتھ جنت میں ہوگا، حضور کا درجہ جنت بھی بلند ہوگا، اور ہر شخص مسلمان کو نیچے درجے مل جائیں گے، مگر بہار رفاقت اور ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حضور نے خود فرمایا ہے، مگر اللہ جل جلالہ اپنے شیخ محترم کی برکت سے ہمیں اس محبت میں سے بڑا حصہ نصیب فرمایا۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ایک ایک ہاتھ مبارک سے صدیق کا ہاتھ تھاما ہے، صدیق نے نہیں تھاما، حضور نے تھاما ہے، الفت میں جب مزا ہے کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی، حضور ان کو چاہتے ان کا ہاتھ تھام رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھام رکھا ہے، اس طرح مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے ایک اور عجیب سعادت خوشخبری سنائی، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامۃ، قیامت کے دن ہم قبروں سے اس طرح اکٹھے اٹھیں گے کہ ایک ہاتھ میں میرے صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ہم اور آپ کو دور سے بھی دوستو، دور سے بھی حضور کی محبت مل جائے، اس سب میں شامل ہو جائے، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی کا کامیابی ہے، مگر وہاں تو محبت کس عظیم پیمانے حاصل ہے، ہاتھ تھامی ہوئے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. وہی ہوا حضور کے پاس دونوں کی قبریں ہیں، اور فرماتے سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا قیامت کے دن، میرے ساتھ صدیق عمر ہوں گے، پھر میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا، وہاں مدینہ منورہ کی قبرستان میں ہے، وہاں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. ہمارا آپ کا ایک شیخ، شیخ عظیم اس جنت البقیع میں مدفون ہے، مولانا محمد علی رحمۃ اللہ، جس نے اپنی ساری زندگی وہاں نہ دولت کے لیے لگائی نہ اور چیز کے لیے، اس لیے کہ وہاں دو گز زمین قبر کے لیے مل رہا ہے. اور قیامت کے دن جب حضور سب سے پہلے ان سے ہٹوا دیا کہ میں بقیع میں آؤں گا اور ان کو ساتھ لے جاؤں گا، ثم آتی جنۃ المعلا الی مقعدھا ہاکذا ابشر بین اموات ہاتین المقبرتین ہاکذا نبعث یوم القیامہ. اس طرح ہم قبروں سے فرمایا قیامت کے دن اٹھیں. یہ عظیم رفاقت، یہ عظیم صحبت ان بزرگوں کو ملی، یہ کس چیز سے ملی؟ محبت سے ملی، ایمان کامل سے ملی. محبت جتنی نبی کی بڑھ گئی اتنا ہی وہ کامل مومن ہو، اتنا ہی وہ کامل سعادت والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ اور رسول کا مقرب ہوگا. وہاں دولت نہیں اور چیزیں نہیں، جوانی نہیں خوش اور چیزیں نہیں، وہاں صرف محبت کا پیمانہ ہے. جنگ خندق میں روایت میں آیا ہے کہ بڑی تکلیف میں ہم تھے، روایت میں ہے ہم خندقیں کھودتے تھے، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، بھوکے ہوتے تھے، بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، اور پتھر سامنے آتے غاروں میں ان کو توڑتے تھے. ایک بار ایک سامنے بڑی چٹان اس غار میں آ گئی، ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فرمایا مجھے دو کدال. وہ لوہے کا آلہ لیا اور دو تیز ضربوں سے اس کدال کو اور اس چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. حدیث قدرے طویل ہے، صحابہ نے اس کے بعد عرض کر دیا، حضرت کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے اس خیال سے عرض کر دیا صحابہ نے کہ حضرت ہم چند دن سے بھوکے ہیں، اس لیے ہمارے ہاتھوں میں طاقت کمزور تھی، اور خود حضور کو بھی یہ حالت دکھا رہے کہ حضور کی محبت پیدا بڑھ جائے اس سے بھی پہلے سے بھی. اپنے حال بیان کر رہے تھے، مقصود صرف حضور کی محبت، حضور کی محبت میں اللہ کی محبت مستور ہے. ہم نے اپنے پیٹوں سے قمیص اٹھائی اور دکھایا کہ حضرت ہم وہ کیا ہیں، وہاں ایک ایک پتھر ہم سب نے باندھ رکھا تھا کئی دن. حضور نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی اور دو پتھر باندھے ہوئے تھے، فرفع قمیصہ عن حجرین. صحابہ نے حضور کو دیکھا خوش ہوئے کہ حضور ہم سے خوش ہوئے تو شکایتیں ختم ہو گئی اور کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جہاد خدا کی راہ میں کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہوگی. روٹی کے لیے بیعت نہیں کی، کھانے کے لیے بیعت نہیں کی، عرض کر رہے ہیں حضرت آپ کے پروانے بننے کے لیے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور جواب میں فرماتے ہیں اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجرا، اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اے اللہ خوشیاں تو صرف آخرت کی خوشی ہے، دنیاوی خوشیاں کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ میرے صحابہ کو دنیاوی خوشیاں اور دولت تو نصیب نہ ہوئی، اے اللہ ان کو آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. اللہ انصار والمهاجرا انصار مهاجرین کی مفکم کی مکو مغفرت نصیب فرماتا کہ آخرت کی خوشیوں سے وہ محروم نہ ہو جائے, ان خوشیوں سے اور سعادتوں سے وہ ہم آغوش ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ احوال وہ مشہور ایک قصہ ہے آپ نے پڑھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اولادنا وازواجنا حتى من الماء البارد على الظمأ. فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے تھے, حتیٰ کہ سخت پیاس کے وقت, تڑپانے والی پیاس کے وقت ٹنڈے پانی کی جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی حضور کی محبت زیادہ تھی ہمارے دلوں. اس تڑپتے ہوئے پیاسے کا اندازہ لگائے, جبکہ ایک طرف پانی اور ایک طرف موت, اگر ذرا پانی نہ ملے مر جائے گا سب گرمی. روایات میں ہے ایک صحابی کہتا ہے کہ ایک جنگ میں بہت سے صحابہ زخمی اور شہید ہو گئے, وہ صحابی کہتے کہ میں نے پانی کا پیالہ برتن اٹھایا کہ ان لاشوں میں اور زخمیوں کہیں مجھے اپنا ابن عام رشتہ دار مل جائے, اس کو پانی پلا دوں گا. تلاش کرتے کرتے میں آواز دے رہا ہوں, اچانک ایک طرف سے کراہنے کی آواز آئی, وہی ابن عام تھا, وہ کرا رہا ہے, تڑپ رہا ہے, پورا آخری وقت ہے, لمحے ہیں, جان دے رہا ہے, زخمی پڑا ہوا ہے. میں نے عرض کیا حضرت پانی لے آیا ہوں, پیاس ہے. اس نے کہا بہت پیاس ہے, پلائیے, زخمی ہے, لڑتے لڑتے پہلے سے پیاسا ہوگا, اس وقت اور بھی ہے, زخمی ہے, تڑپ رہا ہے, کتنی شدید پیاس ہوگی. اب پانی اس کے منہ کے قریب کر رہا ہوں کہ پاس ایک اور زخمی مسلمان نے کہا آہ پانی چاہیے. الما اس نے فوراً اپنا مجھے کہا کہ سب سے پہلے اس کو پانی پلا دے, شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہو. وہاں جب قریب ہوا, پانی پلانے کے قریب ہوا, تو قریب ایک تیسرے زخمی نے کہا آہ پانی چاہیے, اس دوسرے نے کہا نہیں, اس تیسرے کو پلا دے, شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا. یہاں صرف تین روایات ہیں مسند احمد, تین اشخاص کا ہے. طبرانی میں ہے کہ اس طرح سات آدمیوں کے پاس میں گیا, ایک نے کہا دوسرے کو, دوسرے نے کہا تیسرے, چوتھے, پانچویں, ساتویں تک جب پہنچا تو اس ساتویں میرے پہنچنے سے قبل وہ مر گیا تھا, واپس چٹے کو آیا وہ بھی وفات پا گیا, واپس پانچویں کو آیا وہ بھی وفات پا چکا تھا, واپس چوتھے کے پاس آیا وہ بھی وفات پا چکا تھا, دوسرے تیسرے, حتیٰ کہ اپنے چچا لال بھائی کے قریب پہنچا تھا. کیا چیز تھی حب نبی, روزے کی محبت حب نبی ہے, حب نبی کوئی اور چیز نہیں ہے. نماز کی محبت حب نبی ہے, ذکر کی محبت حب نبی ہے, اور خدا کے احکام کی محبت حب نبی ہے. حضور ہی نے تو بتایا کہ نماز پڑھے, یہ حضور کا پیغام ہے. جتنی محبت زیادہ ہوگی نماز سے, اتنی محبت زیادہ ہوگی. حضور نے فرمایا تھا کہ زخمیوں کی اور مسلمانوں کی غمخواری کیا کرو. ایک حدیث ہے, من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کی دنیاوی غم کو دور کر دے, اللہ اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں غم کو دور فرما دے. حضور نے فرمایا پانی پلا رہا تھا, پاس ایک اور نے آہ کیا, حضور کا ارشاد تک اور دوسرے بھائی کا خیال رکھا کرے. حضور کی محبت موت کے وقت بھی نہیں جا رہی, اس وقت کہہ دیا نہیں, اس دوسرے کو پلا دے, شاید مجھ سے وہ زیادہ پیاسا ہے. حالت یہ ہو گئی کہ آخری وقت وہ لمحہ تھا, سب اس دنیا سے یوں چل بسے. مگر کیا ہوا دوست, چل بسے, تکلیف اٹھا کے چل بسے. مگر اس کے بعد کیا ہوا دوستو, جنت میں پہنچ گئے ہوں گے, وہاں لبالب پور پیالے حوروں کے ہاتھ ان کو پھرائے گئے ہوں گے. والے تکلیفیں اٹھائیں، مگر دوستو یہ کوئی بری بات نہیں، یہ سب سے بڑے دانا تھے. دنیاوی تکلیفیں ختم ہو گئی، کیا ہوا دنیا میں تکلیف آئی، نہایت دانا تھے. یوں سمجھے گئے کہ صحابہ کیا تھے، فرشتے انسانی سب تھے. تکلیف اٹھائیں مگر آخرت کو تو بنا بیٹھے، دنیا کی تکلیفیں ان پر آئی مگر آخرت ان کی بن گئی. کفار ان کے دشمن ہو گئے لیکن نبی تو مل گئے، اللہ تو مل گئے، آخرت کی خوشیاں تو مل گئی. اور یہ کیا ہوا کہ یہاں ہر قسم مرخن کھانے نصیب ہو لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. جنوبی افریقہ کے دورے پر میں گیا تھا، وہ دوست علماء میرے شاگرد ہے، تلامذہ ہے حدیث، وہ گما رہے تھے مجھے قبرستانوں پر، کہا ہمارے والدین کی قبروں پہ جائیں گے دعا کے لیے. میں نے کہا چلو. پھر گزر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے یہ یہودیوں کی قبریں ہیں، یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے، یہ فلان کا قبرستان ہے. میں سوچ رہا تھا وہاں اللہ یہ یہودی جو ان قبروں میں پڑے ہوئے بڑے بڑے سیٹ ہوں گے، عیسائی اور کفار ہو لیتے ان میں کئی کروڑ پتی ہو گئے، شبستان عیش عشت گرمانے والے ہوں گے، کوٹیاں ہوں گے، دولتیں ہوں گی، مگر آج کیا ہے قبروں میں کچھ نہیں ہے. اللہ آپ کے عظیم دولت کے ہمیں ایمان تو نصیب فرمایا ہے. وہ غریب مسلمان جو وفات پا گئے ہیں غربت کی حالت میں، آج ان سے پوچھے وہ جنت ان کو پڑھیں گے، بشرطے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت ہو اور وہ ان کو ایمان کامل نصیب ہوا ہو. تکلیفیں آ گئیں مگر ان کی حالت یہ ہو گئی سب کچھ مل گیا. ایک روایت میں آیا، ایک حدیث ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی کہہ رہے جنگل سے باہر جا رہے تھے، ایک مقام پر کئی ساتھی ہیں حضور، جنگل میں سفر کا وقت، دور سے ایک شخص اونٹنی پر آ رہا ہے. جب قریب آیا مسلمانوں کو دیکھا سلام کیا، کدھر سے آئی ہے؟ حضور آگے آگے ہے، پوچھا اے انسان کس لیے کیا کر رہے، کدھر جا رہے ہو؟ اس کو پتہ نہیں کیا یہ مسلمان ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اس نے کہا کہ اگر ہو سکے میری رہنمائی کرو، میں نے سنا کہ مدینہ منورہ میں ایک پیغمبر تشریف لائے ہوئے ہیں، اس پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، تم بتا دو گے؟ حضور نے فرمایا وہی محمد آپ سے بول رہا. کتنے مبارک تھے کہ حضور ان کے ساتھ دو بدو کو بات، ہم اس سعادت سے محروم ہیں دوستو، لیکن اللہ محبت نبی سے اور ایمان سے محروم نہ فرمائے، انشاءاللہ رب آخر نصیب ہو. حضور نے فرمایا ان من اشد الناس حبا لی الذین یاتون بعدی لم یرونی ویفدون فی اہلہم وآبائہم لو یرونی ولو لمحا. سب سے بڑے میرے محبوں ہیں جو میرے بعد آئیں گے، حضور فرماتے ہیں جو میرے بعد آئے ہیں مجھے انہوں نے نہیں دیکھا، اور اگر ان کو اختیار دیا جائے تو میری رویت کو، میرے ایک دیدار کو، چاہے دنیا اور تمام اہل اور اولاد کے بدلے کیوں نہ ہو، وہ میری رویت کو، میری دیدار کو ترجیح دی. سب کچھ قربان ہو جائے مگر نبی کی رویت نصیب. ہم جنگل میں جا رہے تھے، راوی صحابی کہہ رہے بہت سے حضور بھی. اس شخص نے کہا حضرت میں دور سے آیا ہوں نبی کی پر ایمان لانے کے لیے، اس سے کچھ باتیں سیکھنے کے لیے. وہ ایک عشاق تھا، پہ وہ دیوانہ تھا اسلام کا، وہ اللہ والا تھا، اللہ اور رسول کا پروانہ تھا. آپ اور دوست برادران اسلام اس لیے تو جمع ہوئی ہے، الحمدللہ کہ ہم اور آپ کو بھی اس مجلس میں یہ مقام حاصل ہے، کچھ نہ کچھ ہم بھی یہاں اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے، حضور کی محبت کے طریقے سیکھنے کے لیے، اس شیخ مہدوم کے ہاتھ سیکھنے کے لیے آیا ہے. اللہ ہماری چند قدموں کو، ہماری چند قدموں کو بھی قبول فرمائے. تو توفہ نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے، یہ چند لمحات بھی اللہ جل جلال ہمارے اور آپ کے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ دوستو قبول ہوں گے، اس میں اہل اللہ بھی ہے، اس مجلس میں اولیاء اللہ بھی ہے، کسی دنیا کے لیے ہم جمع نہیں ہوئے، ہم صرف اللہ اور ذکر اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، حکم نبی کے طریق سیکھنے کے لیے اور اس تک پہنچنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ مجلس مقبول ہوگی اور ہماری یہ آہیں قبول ہوگی، ہماری یہ دعائیں انشاءاللہ قبول ہوگی، اللہ خیر تقاضوں کی توفیق محبت نبی اور محبت اللہ سے پورا حصہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے دلوں کے تالے کھول دے، اور عشق خدا اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دے. حضور نے جب فرمایا دیوا ایک دور سے پروانہ آ رہا ہے، عاشق عظیم آ رہا ہے، طالب آ رہا ہے، پوچھتا ہے کہ محمد کہاں ہوگا، حضور فرماتے میں بول رہا ہوں ساتھ، اس کی دل پر کیا گزری ہوگی، خوش ہوا ہوگا، روایت میں کہ دیوانہ وار اونٹنی آگے بڑا اترا نہیں ہے، اور کہا حضرت جئتکم من بلاد نائیۃ لا تعاملی الا ورق الاشجار، لا تعاملی الا ورق الاشجار، فعلمنی مما علمک اللہ. حضرت بہت دور شہر سے کئی دن سفر کر کے آ رہا ہوں، میری کوئی غذا نہیں تھی سوائے درختوں کے پتوں کے، آپ کا عشق لیے ہوئے جنگلوں میں آ رہا ہوں، آپ کا عشق لیے ہوئے جنگلوں میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں آپ کا نام لیے ہوئے آ رہا ہوں، حضرت آپ وہ دین کی باتیں مجھے سکھا دی، یہی اللہ نے مطلوب ملا دیا، حضور نے کچھ دین کی باتیں سکھا دی، کافی باتیں سکھا دی، اسلام وغیرہ کے بارے میں سکھا دی، اور سفر کا اس نے کہا اور حضرت اب یہ کافی ہے، اب مجھے اجازت دے، فرمایا اب آپ کو اجازت ہے، روایت میں کہا وہ ایک گھر ہے اس نے اونٹنی پھیر دی، ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اونٹنی پھیر دی، چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ چوہے کا بل تھا اس میں اس کی اونٹنی کا قدم گر گیا، اونٹنی گر پڑی، یہ صحابی نو مسلم بھی گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور گر گیا، مرنے کے قریب ہوا، ہم سب دیوانہ وار اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، حضور بھی اترے اور اس کی طرف دوڑے، جو ہی حضور تیز دوڑ پہنچے اس کی طرف، قریب پہنچ کر حضور نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، حضور نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب ہم وہاں پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ کر حفاظت کی دوسری طرف منہ موڑ لیا، چند لمحوں کے بعد دیکھا تو ہم نے دیکھا وہ وفات پا چکا تھا، حضور نے فرمایا میں نے اس لیے منہ موڑ لیا کہ میں جو ہی اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا تو میرے پہنچنے سے قبل دو حوریں اس کے پاس پہنچ گئی تھی، ایک کے ہاتھ میں جنتی پیالہ تھا پانی پلا رہا رہی تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں جنتی جیزا تھی وہ کھلا رہی تھی، معلوم ہوا کہ یہ اب بھی پیاسا تھا، اب بھی یہ بھوکا تھا، اللہ جل جلالہ کو اس کو پیاس پیدا کر دی، ایک عاشق ہے کہ دیکھو آتا تھا رو رہا تھا لیکن تکلیف برداشت کی کیا ہوا، حالت یہ ہو گئی کہ ابھی حضور نہیں پہنچے جس قدر کہ حوری اللہ کی رضا مندی پہنچ گئی، پھر حضور نے فرمایا من ارادا من ارادا یرا رشد من اہل الجنت من غیر عمل فلیرا هذا الرجل، جو شخص چاہے فلینظر الی ھذا الرجل، کہ بغیر عمل کسی شخص جنتی کو دیکھ لے، ابھی تو مسلمان ہوا نہ نماز پڑھی، پھر لا الہ الا اللہ کی برکت تھی کہ اس کی استقبال کی یہ حوریں آگے بڑھی، جو شخص اس قسم جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے، دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق بخشے اور ہمارے اور آپ کی یہ مجلس مقبول ہو جائے اور ہمارا اور آپ کا یہ آنا جو ہے جو اس محبت الہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق سیکھنے کے لیے آیا ہے، شیخ مخدوم کی برکت سے اللہ ہمیں آگے چلائے اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو تنگی دنیا سے صاف فرمائے اور ہماری دیگر کی راہ کو دور فرمائے، ہماری ان رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور حضرت کو عمر طویل اور صحت کاملہ عافیت دنیا اور آخرت نصیب فرمائے، تاکہ اس سے زیادہ ہم جیسے طالبین استفادہ کر سکے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.